اتوار 8 اپریل، سہروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پشتون تحفظ موومنٹ کا پشاور میں ایک بڑا جلسہ، کیا پی ٹی ایم نے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں سیاسی جماعتوں کے لیے چیلنج کھڑا کر دیا ہے؟ تجزیہ کار:
وہ جو باچا خان کی تحریک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بڑی تحریک تھی، لیکن اس قدر عوام تک پہنچ اس کی بھی نہیں تھی جیسی اس کی ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ لاپتہ ہونے والے آخری شخص کی بازیابی تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ پشاور میں پی ٹی ایم کے زیر اہتمام ہونے والے جلسے میں شریک کارکنوں نے اپنے مطالبات ایک بار پھر دہرائے ہیں۔
گمشدہ افراد کی بازیابی، ماورائے عدالت، قتلوں جو قتل ہو رہے ہیں پشتونوں کے، خاص کر کراچی میں ہوں، بنو میں ہوں، یا وزیرستان میں ہوں، یا پھر پشاور میں یا سوات میں، ان کا خاتمہ اور انصاف کا حصول۔ اگر کوئی ملزم ہے تو اس کو عدالت لے جا کے قانون کے مطابق سزا دے، اور یہ سارے مطالبے جو ہیں پاکستانی آئین کے اندر یہ نوجوان مانگ رہے ہیں۔
شام کے شہر دوما میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر زہریلی گیس کے حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے واقعے کی مذمت کی ہے، جبکہ شامی حکومت نے کیمیائی حملے کی خبروں کو من کھڑت قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ہمیرا کمل۔
وائٹ ہیلمٹس نامی امدادی تنظیم نے تہخانوں میں بیسیوں لاشوں کی تصویریں ٹویٹر پر پوسٹ کی ہیں اور کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک غیر تصدیق شدہ ویڈیو میں ایک گھر میں عورتوں اور بچوں سمیت کئی لاشیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حکومت مخالف تنظیم غوطہ میڈیا سینٹر نے الزام لگایا ہے کہ ایک سرکاری ہیلی کاپٹر نے بیرل بم گرایا جس میں اعصاب کو مفلوج کرنے والے کیمیکل موجود تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ان اطلاعات کا جائزہ لے رہا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر روس کو اس مہلک کیمیائی حملے کا ذمہ دار سمجھنا چاہیے جو شامی حکومت کی حمایت میں لڑ رہا ہے۔
پاکستانی حکام نے امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرانے کے نتیجے میں طالب علم کی ہلاکت کے واقعے پر امریکی سفیر سے احتجاج کیا ہے۔ ادھر پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے بتایا ہے کہ اس کیس میں سفارتی تعلقات کے حوالے سے 1961 کے لا آف لینڈ اور ویانا کنونشن کے تحت کارروائی ہوگی۔ تفصیلات کے ساتھ عابد حسین۔
دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ نے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا۔ امریکی سفیر نے پاکستانی حکام سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور یقین دلایا کہ اس معاملے میں تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ کل شام دارالحکومت کے دامنے کو چوک پر ایک امریکی سفارتکار نے اشارہ توڑ کر ایک پاکستانی طالب علم کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی، جس کے نتیجے میں وہ طالب علم ہلاک اور ان کا ایک ساتھی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق امریکی سفارت خانے کے فوجی اتاشی جوزف ایمانوئل گاڑی چلا رہے تھے۔
ہنگری میں لاکھوں کی تعداد میں شہری عام انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہنگری کے موجودہ وزیراعظم وکٹر اوربن کو پسندیدہ امیدوار قرار دیا جا رہا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ مسلسل تیسری بار، جبکہ کلی طور پر چوتھی بار اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ انتخابی مہم میں وکٹر اوربن اور ان کی بائیں بازو کی قوم پرست جماعت نے خصوصاً مسلمانوں کی امیگریشن کے حوالے سے سخت گیر پالیسی پر قائم رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ مغربی میانمار میں حالات ابھی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہزاروں روہنگیا مسلمان وہاں واپس جا سکیں۔ تفصیلات کے ساتھ ذیشان حیدر۔
اقوام متحدہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری اورسلا مولر نے راکھائن ریاست کا دورہ کرنے کے بعد بی بی سی سے بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ برمی فوج نے دیہات کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ ادھر مونسون کی آمد ہے اور بنگلہ دیش میں 7 لاکھ روہنگیا مسلمان کیمپوں میں موجود ہیں۔ بنگلہ دیش اور میانمار کی حکومتوں نے پناہ گزینوں کی واپسی کا معاہدہ کیا ہے، لیکن اب تک ایک بھی پناہ گزین واپس نہیں بھیجا گیا۔ اقوام متحدہ کی اہلکار کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کارروائی نہ روکنے کے حوالے سے آنگ سان سوچی پر بین الاقوامی سطح پر جو تنقید ہوئی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
برازیل میں سابق صدر لولا ڈی سلوا خود کو پولیس حوالے کرنے کے بعد سزا کاٹنے کے لیے کوریتیبا کے شہر پہنچے ہیں، جہاں ان کے حامی سڑک پر نکل آئے۔ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور ربر کی گولیاں استعمال کی ہیں۔ صدر لولا پر بدعنوانی کے الزامات ہیں اور انہوں نے انتہائی ڈرامائی واقعات کے دوران آبائی قصبے ساو پولو میں خود کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ یمن میں اطلاعات کے مطابق سعودی اتحاد کے لیے لڑنے والے درجنوں سوڈانی سپاہیوں کو حوثی باغیوں نے گھات لگا کر ہلاک کر دیا ہے۔ یمن میں فوج کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ باغیوں نے ان کے سوڈانی باغیوں نے ان سوڈانی سپاہیوں کو شمالی صوبے حجہ میں دھوکے سے جمع کیا. اس واقعے کے حوالے سے سوڈان نے اب تک کوئی موقف نہیں دیا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے دوما میں مبینہ کیمیائی حملے میں درجنوں افراد ہلاک. اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب بھی پروگرام میں شامل ہیں. پہلے سیر بین کا اہم اور بڑا موضوع. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کے قائد منظور پشتین نے پختونوں کا سب سے بڑا دشمن سابق صدر جنرل پرویز مشرف اور تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کو قرار دیا ہے. منظور پشتین نے الزام لگایا کہ ان دونوں کو ریاستی تحفظ حاصل ہے. وہ آج پشاور میں پی ٹی ایم کے زیر اہتمام ہونے والے جلسے سے خطاب کر رہے تھے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
پشاور میں پی ٹی ایم کے زیر اہتمام ہونے والے جلسہ عام سے خطاب میں منظور پشتین نے کہا کہ پشتونوں کے اصل دشمن سابق فوجی صدر پرویز مشرف اور احسان اللہ احسان ہیں. منظور پشتین کا کہنا تھا کہ وہ آج اس پلیٹ فارم سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آخری لاپتہ شخص اپنے گھر واپس اور صحیح سلامت نہیں جاتا. انہوں نے کہا کہ اگلا جلسہ وہ پاکستان کے دل لاہور میں کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ سوات اور دیگر علاقوں میں بھی لوگوں سے رابطے قائم کرنے اور انہیں ان کے مسائل سے باخبر رکھنے کے لیے جلسوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. اس جلسے سے مختلف سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی خطاب کیا. پشاور کے رنگ روڈ پر ہونے والے اس جلسہ عام میں صوبہ بر، فاٹا اور بلوچستان سے عام لوگوں اور لاپتہ افراد کے لواحقین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جلسگاہ میں چاروں طرف دیواروں پر کئی بینرز اور پوسٹرز بھی لگائے گئے تھے، جن میں اکثریت ان افراد کی تھی جو ملک کے مختلف علاقوں سے لاپتہ ہیں. جلسگاہ میں اپنے بچوں سمیت سوابی سے خصوصی طور پر شرکت کرنے والے ایک ریٹائرڈ پروفیسر محمد اسماعیل نے کہا،
جب یہ نوجوان اٹھ کھڑی ہوئے تو انہوں نے ان مسائل کو چھیڑا جو ہمارے اس ملک میں پختونوں کو اس کا سامنا تھا، اور پختون سفر ہو رہے تھے، مصیبتوں میں تھے، تو لیکن ان کی آواز اٹھانے والی کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی ان مطالبات کو نہیں لے رہی تھی.
جلسے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. جلسگاہ میں موجود پشتون اولسی تحریک کے ایک رہنما ارشد ہارون نے پی ٹی ایم کے مطالبات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
پانچ اہداف بہت واضح انہوں نے سامنے رکھے ہیں، جس میں گمشدہ افراد کی بازیابی، ماورائے عدالت قتلوں جو قتل ہو رہے ہیں پشتونوں کے، خاص کر کراچی میں ہوں، بنو میں ہوں، یا وزیرستان میں ہوں، یا پھر پشاور میں یا سوات میں، ان کا خاتمہ اور انصاف کا حصول. سارے مطالبے جو ہیں پاکستانی آئین کے اندر یہ نوجوان مانگ رہے ہیں.
خیال رہے کہ پی ٹی ایم کا پشاور میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا جلسہ تھا. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی پشاور.
ادھر پختون تحفظ موومنٹ پر پاکستان میں بعض حلقوں کی جانب سے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. میں نے پشاور میں صحافی اور قبائلی امور کے ماہر اسلام گل آفریدی سے پوچھا کہ ان الزامات کی نوعیت کیا ہے.
ان کے اوپر یہ الزامات لگے گئے کہ یہ افغانستان یا دوسرے ہمسائے ممالک جو ہے ان کے کہنے کے اوپر یہ تحریک چلا رہا ہے اور اسٹیٹ کے خلاف یا اسٹیٹ کے اس قسم کی سرگرمیوں کے الزامات ان کے اوپر لگے ہیں. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور ابھی جو ہے عملاً طور پر جو ہے ان پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف جو ہے پاکستان زندہ باد موومنٹ کے نام سے جو ہے کئی مقامات پر جو ہے وہ جلسے منعقد کرائے گئے۔
تو اس تحریک پر جو الزامات ہیں یا اس کی جو قائد ہیں منظور پشتین، ان کے خلاف جس طرح کے الزامات کا آپ نے ذکر کیا، یہ کن حلقوں کی جانب سے لگ رہے ہیں، اس کا کچھ پتہ لگ سکا ہے؟ یہ حلقے سامنے آئے ہیں کیا؟
ابھی تک یہ جو الزامات کا جو سلسلہ ہے تو وہ تو پہلے جو الزامات کا سلسلہ چلا تو وہ فیک آئی ڈیز کے اوپر جو ہے وہ یہ الزامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان تحفظ موومنٹ کے نام سے کچھ آئی ڈیز سوشل میڈیا کے اوپر بنے، پھر اس کے بعد جو ہے اس قسم کی ویڈیوز بنائے گئے، تقاریر وہاں پہ پوسٹ کیے گئے اور ان کی کچھ فوٹیجز اور تصاویر جو ہے وہاں پہ نشر کیے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ جو الزامات، ابھی خلقوں کی جو بات ہو رہی ہے آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، تو کوئی معلومات اس کے بارے میں واضح طور پر نہیں ہو رہا کہ کون سے لوگ ہیں اس کے پیچھے، مگر کچھ ایسے لوگ جو قبائلی جو مشران ہیں اور یہاں پہ جو سٹیل ایریا یا خیبر پختونخوا کے جو کچھ پولیٹیشین ہیں جو سیاسی پارٹیوں میں ان کے جو اس طریقے سے اس کا حیثیت بھی نہیں ہے، مگر وہ لوگ اس میں زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔
باوجود اس کے کہ ان پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ انہیں افغانستان کی پشت پناہی حاصل ہے یا انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر یا مختلف بیانات جو میڈیا میں اب تک سامنے آئے ہیں، اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس تحریک کو عوامی سطح پر عام پختونوں میں کوئی پذیرائی ملی ہے یا کتنی پذیرائی مل رہی ہے؟
دیکھیے، الزامات جب اس مومنٹ کے اوپر لگ رہا ہے تو میرا خیال نہیں ہو رہا کہ اس مومنٹ کا جو اثر و رسوخ ہے یا لوگوں میں اس کی پذیرائی ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ آج پشاور میں جو جلسہ ہے ان لوگوں کا منعقد کیا گیا تو میڈیا کے اندازوں سے جو ہے وہ زیادہ لوگ اس میں انہوں نے شرکت کی اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے خیبر پختونخوا قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان کے پشتون علاقوں سے لوگوں نے شرکت کی، اور یہاں تک کہ خواتین نے بھی اس میں شرکت کی اور وہاں پہ اسپیسی بھی خواتین نے بھی تقاریر کی، اور اسی موضوع کو جو آج آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے تو اس کو بھی اسٹیج سے جو ہے وہ بار بار ان کی بات کی گئی کہ یہ جو الزامات ہیں یہ بھی بنیاد ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پشتون تحفظ میں نہ کسی سے پیسے لیتے ہیں نہ کسی سے ڈیڈکشن لیتے ہیں، اور یہاں تک بھی منظور پشتون جب ہمارے انٹرویو ان کے ساتھ ہوتی ہے یا بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اداروں کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کا ایبریویشن کا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا ایبریویشن کیا بنتا ہے، تو وہ یہاں تک اس کی تردید کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو خود ہی یہاں پہ جو پشتون قوم پرست جماعتیں ہیں تو وہ بھی اس تحریک سے کچھ حد تک جو ہے وہ الگ ہو چکے ہیں اور وہ واضح طور پر ان کی مخالفت میں اتر آئے ہوئے ہیں، اور اپنی جو کارکن ہیں ان کو کہا ہوا ہے کہ ان کی جلسوں میں شرکت نہ کرے۔ تو بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ہاں اس کی پیچھے ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو وہ حکومتی اداروں کی طرف سے جو الزامات ان پر لگ رہے ہیں تو شاید ایسا نہ ہو کہ ان پارٹیوں کے ساکھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچے اور آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں ان کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہ بنے۔
پی ٹی ایم خود پر لگنے والے الزامات کی تردید کرتی ہے۔ پشاور سے یہ تھے صحافی اسلام گل آفریدی۔ افغانستان میں سوویت یلغار اور 9/11 کے نتیجے میں ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف پختون معاشرہ جس طرح سے معاشی، سیاسی اور نفسیاتی طور پر پامال ہوا، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ناروے کی اوسلو یونیورسٹی میں سینئر فیلو فرحت تاج اپنی تحریروں میں مختلف تجاویز دیتی رہی ہیں۔ میں نے آج کے جلسے کے تناظر میں ان سے پوچھا کہ وہ پشتونوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے جس تحریک کو ابھارنے کی بات کرتی رہی ہیں، کیا پشتون تحفظ موومنٹ میں وہ صلاحیت نظر آتی ہے؟
یہ جو تحریک ہے یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے، جو کہ بالکل ہی بنیادی انسانی حقوق، یعنی زندہ رہنے کا حق، یعنی کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کو شک ہے کہ یا یقین بھی ہے کہ اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہ ہے کہ بے عزتی نہ ہو جو قانون کے نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ہاتھوں، یہ اس کے لیے یہ تحریک ہے۔ لیکن جو اس میں اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی اس میں جس قسم کا خوف کا ماحول پیدا کیا تھا طالبان نے اور پاکستان آرمی نے، اور پاکستان آرمی کے جو تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ،
کہ یہ ہی ان کو سپورٹ کرتے تھے اور انہی کے تھرو خوف اتنا پھیلایا گیا, لوگوں کو ذبح کیا, ان کی ڈیڈ باڈیز پھینک کے اور پھر کا ایک چٹ بھی رکھ دیتے تھے کہ اٹھانا نہیں ہے اتنے اتنے دنوں تک ورنہ آپ کا بھی یہ حال ہو جائے گا. تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی, لوگ غائب ہو رہے تھے, لوگ قتل ہو رہے تھے, لیکن کوئی بول نہیں سکتا تھا. اب جو ہے لوگ بول رہے ہیں, انہوں نے حق کے لیے بولنا شروع کیا. تو یہ ایک سٹارٹ ہے ہیومن رائٹس کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے. اس سے میں امید یہ کروں گی کہ یہ تحریک اب آگے جا کے جو پشتون معاشرے کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے, اس میں مختلف فرقے, مختلف مذہب کے لوگ ہیں, اس ان کو شامل کر کے آگے چلے گی اور ان کے انسانی حقوق کا خیال رکھے گی, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور بھی کہ خواتین کا جو حقوق ہے ان کا بھی خیال رکھے گی, اور خواتین کے لیے معاشرے میں راستے پیدا کریں گی, آسانیاں پیدا کریں گی کہ وہ آگے بڑھ کے رول پلے کریں. تو یس, آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے, اس کے اندر یہ پوٹینشیل, یہ توانائی ضرور موجود ہے کہ یہ سوسائٹی کو ایک بہتر طرف کی طرف لے جائے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک سے پشتونوں میں وہ سیاسی بیداری پیدا ہو جائے گی جو کسی قوم کو یا کسی ایک گروہ کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, جو اس کے لوازمات ہیں وہ اس تحریک میں موجود ہیں؟
ہاں, وہ اس میں نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں بہت عرصے بعد, بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ پہلی دفعہ اس نے جو قبائلی لائنز ہیں ان کو بریک کر دیا ہے, علاقائی جو لائنز ہیں ان کو توڑ دیا ہے. اب دیکھیں جنوبی پختونخوا کے جو پختون ہیں وہ بھی پاکستان ہی ہیں, لیکن وہ ہم سے الگ تھلگ, تو وہ اس میں آ گئے ہیں. پھر جو ٹرائبل مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی سارے ٹرائبس کے لوگ اس میں آ گئے ہیں. تو وہ یہ والی فرق انہوں نے ختم کر دیے ہیں. سب جو ہے وہ حق کی بات کر رہے ہیں, انصاف اور انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا پختونوں کی تاریخ میں کبھی اس قدر بڑی کوئی تحریک ہوئی ہو انصاف اور انسانی حقوق کے لیے. وہ جو باچا خان کی تحریک ہے, ٹھیک ہے وہ بھی بہت بڑی تحریک تھی, لیکن اس کو اگر آپ وہ دوسرے مسائل ذہن میں رکھے کہ جی انٹرنیٹ نہیں تھا اس زمانے میں, ٹرانسپورٹ کی سہولت اتنی نہیں تھی, تو اس قدر آؤٹ ریچ, اس قدر عوام تک پہنچ اس کی بھی نہیں تھی جیسے اس کی ہے. اور یہ ہے کہ جس نے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں, جو بےچارے جن کے رشتہ دار غائب ہیں, غریب لوگ, وہ آئے ہیں اور سب ان کے ساتھ مل کے ہمدردی کر رہے ہیں. تو ایک کلاس کا بھی انہوں نے تھوڑا سا وہ کر دیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر پوٹینشیل ضرور موجود ہے, اور اگر اس کو بالکل سیدھی لائن پہ رکھا گیا کہ ہم نے پختونوں کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, انسانی حقوق کے دائرے میں ان کو رکھنا ہے, تو یس, اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ پشتونوں کی سوسائٹی کو ایک اچھی طرف لے جائے.
اور آپ کے خیال میں, ظاہر ہے آپ نے کچھ پری کنڈیشنز رکھیں کہ یہ سیدھی لائن میں رہیں اور پختونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اور کیا ہونا چاہیے اگر واقعی یہ تحریک وہ تحریک بننا چاہتی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے؟
ایک بڑا جو اس کے لیے چیلنج ہوگا میرے خیال میں, وہ جو ایک انٹرنل جو تھریٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو جتنا فساد ہوا ہے پختونوں کا, اس میں ایک تو پاکستان کے جو ادارے ہیں ایم آئی آئی ایس آئی, وہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے اس قتل عام میں, اس تشدد میں, تو اس کے ساتھ پشتونوں کا ایک حصہ بھی تو ملا ہوا ہے نا. ہمارے جو دیوبندی مدارس ہیں انہوں نے بڑے آرام سے اس میں حصہ لیا اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ, اور یہ ہے کہ وہ یہ جو ایک وار اکانومی بنی ہے اس کا ایک حصہ رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو فٹ سولجر چاہیے تھے, اسے سستے سپاہی چاہیے تھے لڑائی کے لیے, اور یہ مدرسے جو ہے وہ ان کو دیتے رہے ہیں. تو اب یہ کہ اس کو آپ کیسے شامل کریں گے, اس میں تو بہت ہی بدنام مدرسے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو جس کو یونیورسٹی آف جہاد کہتے ہیں, یا کوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے, یا اور ایسے مدرسے ہیں, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, اس پاپولیشن کے حصے کو آپ کیسے لیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ فرق نہیں ہونا چاہیے, قاتل قاتل ہے, چاہے وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی اے میں بیٹھا ہوا قاتل ہے یا مدرسوں میں بیٹھا ہوا قاتل ہے. آپ ہر کسی کو قتل نہیں کر سکتے, جس طرح آپ ہر کیپٹن اور ہر میجر اور ہر کرنل کو لٹکا نہیں سکتے, اسی طرح آپ ہر مدرسے والے کو بھی نہیں لٹکا سکتے. لیکن جب انصاف اور حقوق کی بات ہوگی, تو جس طرح وردی والے لوگوں میں سے کچھ کے ساتھ تو جو خاص کر بڑے بڑے اس پہ ہیں عہدوں پہ ہیں ان کے ساتھ حساب ہوگا, اسی طرح سے جو پختون جو مدرسے چلانے والے جو لیڈرشپ لیول پہ ہے جو ڈائریکٹ تشدد میں انوالو ہے ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے, ان کو بھی انصاف کا سامنا کرنا چاہیے تو پھر ہوگا. لیکن اگر یہ ہے کہ یہ شروع کیا کہ جی وہ ہم اسٹیٹ کے جو قاتل ہیں ان کو تو ہم ٹھیک کریں گے لیکن جو پشتون قاتل ہیں ان کو ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلہ بنے گا.
ناروے کی اوسلو یونیورسٹی کی سینئر فیلو فرحت تاج اور پشاور میں خطے کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے میں نے پوچھا کہ کیا پی ٹی ایم کی مقبولیت کا سبب پشتونوں خاص طور سے قبائلی عوام کی جانب سیاسی جماعتوں کی عدم توجہ ہی ہے.
ہاں بالکل, میرے خیال میں سیاسی جماعتوں نے قبائلی علاقوں میں جا کر یا جو لوگ بے گھر ہوئے فوجی کاروائیوں کے بعد ان کے کیمپوں میں جا کر ان سے کوئی بات نہیں کی, کوئی رابطہ قائم نہیں کیا, ان کے مسائل کو نہیں سمجھا, ان کو نہیں اٹھایا. اور حالانکہ جو لوگ بے گھر ہوئے ان کے اپنے مسائل تھے, جو لوگ غائب کر دیے گئے ان کے اپنے مسائل تھے. قبائلی علاقوں میں ویسے بھی کافی محرومی تھی, حکومت پاکستان نے کوئی توجہ نہیں دی پچھلے 70 سال میں کہ وہاں کے عوام کو بنیادی حقوق دیں اور وہاں پہ ترقی کا کوئی سفر ہو, کوئی قانونی اور سیاسی اور معاشی حقوق یہ بھی نہیں دیے گئے. تو وہ محرومی جو تھی وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے. اور پھر یہ تھا کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا, وہ ان کو مل گیا. سیاسی جماعتوں میں شاید ان کو وہ اہمیت نہیں مل رہی تھی فاٹا کے لوگوں کو. تو میرے خیال میں جو قوم پرست پختون سیاسی جماعتیں ہیں پھر ان کی مجبوری بن گئی, یا پشتون تحفظ موومنٹ کا ساتھ دیں یا پھر یہ ہے کہ اس سے مکمل علیحدگی اختیار کریں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ANP نے پہلے ساتھ دیا, اب شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پشتون تحفظ موومنٹ ان کی جگہ لے لے. پختونخوا میپ جو بلوچستان میں ایک بڑی قوم پرست پختونوں کی جماعت ہے وہ ابھی تک پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جو باقی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی وہ بھی ابھی پشتون جو مشکلات ہیں حقوق کی بات کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس طریقے سے پہلے پشتونوں کی محرومی کا ذکر نہیں ہوا تھا.
رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, کیا اس تحریک میں ایک سیاسی جماعت بن جانے کی صلاحیت یا پوٹینشیل نظر آتا ہے اس کے خمیر میں؟
دیکھیں, جو اس کو پذیرائی مل رہی ہے, جس طرح آج پشاور میں بڑا ان کا جلسہ ہوا, اس سے پہلے کوئٹہ, قلعہ سیف اللہ, زوب, یہ شمالی وزیرستان جیسی جگہ میں میر علی میں بڑا جلسہ کیا, تو میرے خیال میں فی الحال تو اس کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو انتخابات میں ایسا نہیں لیں گے اور یہ اسی کو اس طرح تحریک کے طور پہ رکھیں گے اور جو ان کے 5-6 بنیادی مطالبات ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا, ان کو بالآخر سیاست میں آنا پڑے گا اور جو ان کو عوامی حمایت مل رہی ہے پھر شاید یہ انتخابات میں بھی حصہ لیں, تو یہ پھر ایک بالکل نئی بات ہوگی. اور پاکستان کی جو سیاست ہے خاص طور پہ جو پشتون علاقے ہیں وہاں پہ پھر کچھ تبدیلی آئے گی. اور جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, پھر اسلامی جماعتیں ہیں, پھر ANP وغیرہ, ان کو بھی حالات کے مطابق اپنی پالیسی بنانی پڑے گی. ابھی میرے خیال میں پشتون تحفظ موومنٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے.
اچھا, یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ افغانستان میں بعض حلقے, سیاسی حلقے اور کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس تحریک کو کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, بڑی اسے پذیرائی دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اگر افغانستان میں اسے پذیرائی ملتی ہے تو اس کا پاکستان میں کیا اثر ہوگا؟ کیونکہ بعض الزامات اس موومنٹ پر یہ بھی ہیں کہ اسے افغانستان کی اور انڈیا کی پشت پناہی حاصل ہے.
ہاں دیکھیں, میرے خیال میں جو افغانستان کی حکومت, پہلے اشرف غنی نے بھی اس کا ذکر کیا تھا جب انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا, اس کی حمایت کی تھی, پھر کابل میں, جلال آباد میں, مختلف شہروں میں, وہاں پر بھی ان کے حق میں وہاں پہ کیمپ لگے ہیں, پارلیمنٹ میں بات ہوئی, اس کی حمایت کی گئی. تو میرے خیال میں یہ اس کا افغانستان کی اور پاکستان کی سیاست سے بھی ایک تعلق ہے. کچھ افغان جو ہیں وہ پاکستان کے مخالفت میں شاید اس کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ پشتون حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نامکمل ایک ایجنڈا تھا پہلے افغانستان کا کہ پشتونوں کے حقوق کی بات کی جائے، بلوچوں کے حقوق کی بات کی جائے، ڈورن لائن کو بین الاقوامی بارڈر نہ مانا جائے، شاید وہ تحریک جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں اگر افغانستان کی طرف سے اس طرح کھل کر حمایت ہوتی ہے یا کسی اور ملک سے، تو اس کا اس تحریک کو نقصان ہوگا. پاکستان میں رائے عامہ جو ہے، خاص طور پہ جو پشتونوں کے علاوہ جو صوبے ہیں وہاں پہ رائے عامہ اس تحریک کے خلاف جا سکتی ہے، اور یہ جو الزامات ابھی بھی لگ رہے ہیں اور پھر ان کے جو رہنما ہیں کبھی کبھار وہ جوش میں آ کے ایسی بات کر جاتے ہیں جس کا پھر اس تحریک کو نقصان ہو سکتا ہے. پھر میرے خیال میں اگر یہ غیر محتاط رویہ اپنائیں گے اور پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنائیں گے اور پھر ایسی باتیں کریں گے جو شاید کئی پختون بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور باقی غیر پختون تو ظاہر ہے اس کی مخالفت کریں گے.
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے، انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
اور اب کھیل کی خبریں نازیہ گلزار سے.
آسٹریلیا کے شہر گولڈ کوسٹ میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ہاکی گروپ میچ 2-2 گول سے برابر رہا. پاکستان کی جانب سے ارسلان قادر اور علی مبشر نے 1-1 گول سکور کیا، جبکہ انگلینڈ کی جانب سے مارک لیگ ہارن اور سیم وارڈ نے گول سکور کیے. اس ٹورنامنٹ میں یہ پاکستان کا تیسرا میچ تھا، اور تینوں میچز میں ڈرا کرنے کے بعد پاکستان کے سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات کافی کم ہو گئے ہیں. اسی ایونٹ میں تیراکی کے 100 میٹرز فری سٹائل مقابلوں میں اسکاٹ لینڈ کے ڈنکن سکاٹ نے سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. انہوں نے آسٹریلیا کے اولمپک چیمپئن کائل چیمرز اور جنوبی افریقہ کے تیراک کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی سمیٹی، جبکہ خواتین کے 200 میٹر کے مقابلوں میں انگلش تیراک شبن میری کانر گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہیں. ادھر جمناسٹک مقابلوں میں ناردرن آئرلینڈ کے 18 سالہ میکلینا خن نے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا ہے. کامن ویلتھ گیمز کے میڈلز ٹیبل پر آسٹریلیا سرے فہرست ہے، جبکہ انگلینڈ کا نمبر دوسرا ہے. اسلام آباد میں جاری ڈیوس کپ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے پہلے کوارٹر فائنل میں اسپین سے تعلق رکھنے والے عالمی نمبر 1 رافیل نڈال نے جرمنی کے الیگزینڈر زویروف کو 6-1، 6-4 اور 6-4 سے شکست دے دی ہے، جبکہ دوسرے کوارٹر فائنل میں بیلجیم کے لوکا پووی نے اٹلی کے فیبیو فونجینی کو 6-1، 7-6 اور 6-3 سے زیر کیا. 13 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا پاکستان کرکٹ بورڈ نیشنل انٹر ریجنل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ آج سے شروع ہو رہا ہے. تمام لیگ میچز راولپنڈی، ملتان اور فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے. اس ٹورنامنٹ میں 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بیجنگ میں چائنا اوپن سنوکر مقابلوں کے فائنل میں دفاعی چیمپئن مارک سلوی انگلش کھلاڑی بیری ہاکنز کے مد مقابل آ رہے ہیں.
کھیلوں کا احوال سنایا نازیہ گلزار نے. اسلام آباد میں ایک امریکی سفارتکار کی گاڑی سے طالب علم کی ہلاکت پر پاکستان کا احتجاج. دیگر موضوعات اور آپ کے خطوں کے جواب بھی آنے کو ہیں. یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ لاپتہ ہونے والے آخری شخص کی بازیابی تک ان کی تحریک جاری رہے گی. شام کے شہر دوما میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر زہریلی گیس کے حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ پاکستانی حکام نے امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرانے کے نتیجے میں طالب علم کی ہلاکت کے واقعے پر امریکی سفیر سے احتجاج کیا ہے۔ ہنگری میں لاکھوں کی تعداد میں شہری عام انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہنگری کے موجودہ وزیراعظم وکٹر اوربن کو انتخابات میں پسندیدہ امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی میں سینکڑوں کی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کو کابل کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ صرف قانونی طریقے سے آنے والے افغان شہریوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نازش ظفر سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں اسلام آباد میں ایک امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکر کے بعد ایک طالب علم کی ہلاکت پر دفتر خارجہ نے امریکی سفیر کو طلب کر کے اس واقعے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں ہمارے ساتھی سلیم قاضی سے۔
خیال رہے کہ سنیچر کی شام دارالحکومت کے دامنے کو چوک پر ایک امریکی سفارتکار نے اشارہ توڑ کر ایک پاکستانی نوجوان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ طالب علم ہلاک اور ان کا ایک ساتھی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ امریکی سفیر نے پاکستانی حکام سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس معاملے میں تحقیقات میں مکمل تعاون کیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق مذکورہ گاڑی امریکی سفارت خانے کے فوجی اتاشی جوزف ایمانویل چلا رہے تھے۔ یاد رہے کہ عام طور پر ایسے معاملات میں سفارتکاروں کو سفارتی استثناء حاصل ہوتا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی خارجہ نے بتایا کہ اس معاملے میں پاکستان کے قوانین اور ویانا کنونشن کے تحت کارروائی ہوگی۔ یاد رہے کہ سن 2011 میں ایک امریکی اہلکار ریمن ڈیوس نے لاہور میں دو افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے پاکستان پر شدید سفارتی دباؤ ڈال کر ریمن ڈیوس کو رہا کروا لیا تھا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سلیم قاضی، اور اب شام چلتے ہیں جہاں دارالحکومت دمشق کے نزدیک باغیوں کے زیر قبضہ علاقے دوما میں سرکاری فوجوں کی طرف سے مبینہ کیمیائی حملے میں درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے حملے میں مبینہ طور پر زہریلی گیس کے استعمال کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ شامی حکومت نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔ اس رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
یہ شام کے علاقے دوما کا ایک ہسپتال ہے، جہاں مبینہ کیمیائی حملے کا شکار افراد کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ مشرق غوطہ کا علاقہ دوما شام کے دارالحکومت دمشق کے شمال مشرق میں باغی جنگجوؤں کا آخری گڑھ ہے۔ دوما کے طبی ذرائع اور امدادی کارکنوں کے مطابق حکومت کی جانب سے زہریلی گیس کے حملے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ شام کی حکومت اور ان کے اتحادی روس کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی خبر اور الزام کو من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ شام کے اسپتالوں کے ساتھ کام کرنے والے فلاحی ادارے یونین آف میڈیکل کیئر اینڈ ریلیف آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر غنیم تہران کا کہنا ہے کہ شام میں ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے متاثرین کی علامات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
ابتدا میں جو زیادہ تر مریض ہسپتال پہنچنا شروع ہوئے، اس وقت تک ہسپتال کو ہدف نہیں بنایا گیا تھا اور طبی سہولیات میسر تھیں۔ اس وقت آنے والے مریض بہت زیادہ لعاب بہنے اور سانس لینے میں تکلیف کی شکایت کر رہے تھے۔ ان کے سینے کے معائنے سے معلوم ہوتا تھا کہ ممکنہ طور پر کلورین گیس کے اثرات تھے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں اور بدقسمتی سے ان میں سے چند افراد کو بچایا نہیں جا سکا، کیونکہ انہیں سانس لینے کے لیے ٹیوب اور وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی اور یہ سہولت بہت ہی محدود تھی۔
رضاکار تنظیم وائٹ ہیلمٹس کی جانب سے کئی تصاویر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، تاہم ان کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ نجہ علوش انسانی حقوق اور شام میں جنگ کے متاثرین کے لیے مفت طبی امداد کی فراہمی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے اتحاد یو او ایس ایس ایم سے وابستہ ہیں۔ نجہ علوش نے بتایا کہ حملے اور اس کی نوعیت کے بارے میں اطلاعات دمشق رورل اسپیشلٹی ہسپتال سے بھیجی گئی ہیں، جس میں ابتدائی طور پر 70 افراد کی ہلاکتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ہمارے پاس ان کی جانب سے جاری ہونے والا اعلامیہ ہے جس میں 70 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ متاثرین کی علامات اور زخموں کے بارے میں بھی تفصیل ہے۔ کم از کم 500 افراد زخمی ہوئے ہیں اور اس تعداد میں یقینی طور پر اضافہ ممکن ہے کیونکہ بہت سے لوگ اب بھی اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں۔
عالمی سطح پر شام میں مبینہ کیمیائی حملے کے خلاف سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے حملے کی فوری تحقیقات اور کیمیائی حملہ ثابت ہونے کی صورت میں عالمی سطح پر سخت رد عمل کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے بھی مبینہ کیمیائی حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی مطالبے کی حمایت کی ہے۔
شام کے علاقے دوما میں مبینہ کیمیائی حملے میں درجنوں افراد کی ہلاکت، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ اور اب وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
پاکستان میں ایک بار پھر لوگوں اور اداروں کو ٹیکس دینے پہ آمادہ کرنے کے لیے ایک اور رعایتی اسکیم کا اعلان ہوا ہے، جس کے تحت انکم ٹیکس کی انتہائی شرح 35% سے کم کر کے 15% کر دی گئی ہے۔ جس کی ماہوار آمدنی 1,00,000 روپے تک ہے اسے کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ سادہ مزاج وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی ٹیکس ترغیبات سے ٹیکس دینے والوں کی تعداد 7,00,000 سے بڑھ کے 30,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ تاہم اس خوشخبری کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ ٹیکس سے مستثنی آمدنی کی حد 4,00,000 روپے سالانہ سے بڑھا کے 12,00,000 روپے سالانہ ہوتے ہی 7,00,000 رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان میں سے 5,22,000 افراد موجودہ ٹیکس نیٹ سے نکل گئے۔ گویا آج کی تاریخ میں 21 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 2,78,000 شہری اور ادارے انکم ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں کہ جن کی اعلانیہ آمدنی 12,00,000 روپے سے اوپر ہے۔ نئی ٹیکس اسکیم کے مطابق اب قومی شناختی کارڈ کا نمبر ہی ہر شہری کا نیشنل ٹیکس نمبر تصور کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح ہی صبح میرے گھر کی صفائی کے لیے آنے والی ماسی رقیہ کو بھی ٹیکس کا گوشوارہ جمع کرانا ہوگا، کیونکہ وہ بھی ان 4.5 کروڑ پاکستانی شہریوں میں شامل ہے جن کے پاس نادرا کا قومی شناختی کارڈ عرف ٹیکس نمبر ہے۔ یہ الگ بات کہ جب میں نے ماسی رقیہ سے پوچھا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے تو اس نے بڑی سچائی سے بتایا کہ شناختی کارڈ والے کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی، میرے پچھلے صاحب نے بتایا کہ میں پنجاب سے آئی ہوں، میرا گھر والا کہتا ہے کہ ہم خان پور کے ہیں، اور ماں بتاتی ہے کہ ہم لوگ چک 118 کے پیدائشی ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کر لو کہ میں کہاں کی ہوں۔ اور یہ صرف ان پڑھ ماسی رقیہ کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے۔ جیسے ڈومیسائل کے حساب سے میں رحیم یار خان کا ہوں، رہائش کراچی میں ہے، طبقہ مڈل کلاس ہے، فلیٹ کی کاغذی قیمت 4.25 لاکھ، مگر اسٹیٹ ایجنٹ کا کہنا ہے کہ یہ 75 لاکھ میں بک سکتا ہے۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق میں سنی العقیدہ ہوں، مگر بینک ریکارڈ میں میرا تعلق اس فرقے سے ہے جو زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے مستثنی ہے۔ بجلی، پانی، گیس اور پراپرٹی ٹیکس کے بل اب تک پرانے مالک مکان کے نام پہ آتے ہیں۔ کاروباری آمدنی ویسے تو ماشاءاللہ 20 سے 25 لاکھ روپے ماہانہ ہے، مگر ٹیکس ایڈوائزر کی مہربانی سے گوشواروں میں سناٹا اور بینک کے قرض کی شکل میں اجاڑا ہی اجاڑا ہے۔ پھر بھی یہ معجزہ ہی تو ہے کہ مجھے ہر سال اپنے ضدی بچوں کو گرمیوں کی چھٹیوں میں یورپ کی سیر کرانی پڑتی ہے، اور کہیں بچے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں انہیں ایسے اسکول میں پڑھانا پڑ رہا ہے جس کی ماہانہ فیس 20,000 روپے سے کم نہیں۔ اللہ جانتا ہے جس مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ اس پہ مزید ظلم کہ ہر حکومت بہانے بہانے ہم جیسے کنگالوں کو ٹیکس نیٹ میں بھی لانا چاہتی ہے، جبکہ میں سوچ رہا ہوں کہ لگے ہاتھوں خود کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر کروا لوں۔ ویسے تو 21 کروڑ کے اس ملک میں کم از کم 4.5 سے 5 کروڑ افراد کو ٹیکس دینا چاہیے، مگر صرف 2.25 سے 2.5 لاکھ افراد ہی براہ راست ٹیکس دے رہے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ جو جتنا صاحب حیثیت ہے وہ اتنا ہی لاچار و مجبور ہے، تو پھر 2.5 لاکھ افراد سے بھی ٹیکس لینے کی کیا مصیبت پڑ گئی۔ پچھلے 60 برس کے دوران 11 بار مختلف ناموں سے ٹیکس اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ اپنی جیت نئی ہے نہ ان کی ہار نئی۔ हम पाकिस्तान के लिए जान तो दे सकते हैं, टैक्स हरगिज नहीं। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, मुआ टैक्स बीच में कहां से आ गया? अगर तय हो चुका कि ये मुल्क अमलन टैक्स फ्री है तो फिर इसे बाजाबता तौर पे पानामा, केमन आइलैंड, स्विट्जरलैंड, बरमूदा और जर्सी की तरह टैक्स जन्नत करार देने में क्या अड़चन है? पहली मुसलमान एटमी ताकत तो हम हैं ही, पहली मुसलमान टैक्स हेवन बनने का एजाज भी क्यों नहीं? अगर मरने के बाद भी टैक्स फ्री जन्नत में ही रहना है तो इस फानी जिंदगी से ही क्यों नहीं?
उसतुल्ला खान की बात से बात के बाद आपका खत मिला।
समयन के खतों से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम पेश खिदमत है, आपका खत मिला। सब सुनने वालों को आरिफ वकार का सलाम पहुँचे
और मैं हूँ जुहा जवाद, मेरा भी सलाम कबूल कीजिए। आरिफ, आज की डाक में ज्यादातर खतूत सुबह सिंध से आए हुए हैं। ये पहला खत है पटोयो मीरपुर खास से। हमारे पुराने सामे गुलाम हैदर संजरानी लिखते हैं, हमारे इलाके में सरकारी ऐलान के मुताबिक तो सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन अमलन यहाँ सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है और 22 घंटे लोड शेडिंग रहती है। आगे चल के लिखते हैं, आपने बीबीसी से खतों का प्रोग्राम उस जमाने में शुरू किया था जब पाकिस्तान में डाक का निज़ाम पूरी आबोताब से चल रहा था, लेकिन अब तो देहात में डाक खाने बंद हो रहे हैं और हमें डाक में लिफाफा डालने के लिए शहर जाना पड़ता है। बराए करम व्हाट्सएप पर खत वसूल करने का इंतज़ाम कीजिए ताकि खत का जवाब भी फौरन मिल सके।
खत का जवाब तो फिर भी फौरन नहीं मिलेगा संजरानी साहब, क्योंकि आपकी तरह बाकी लोग भी तो व्हाट्सएप पे ख़त भेजेंगे और यहाँ पैगामात के ढेर लग जाएंगे। अलबत्ता आपको डाक खाने जाने के लिए शहर जाने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका ये कीमती मशवरा हम फौरी तौर पे अपने सदर दफ्तर रवाना कर रहे हैं और मुस्बत नतायज की तवक्को रखते हैं।
और अब सामईन के कुछ मसले मसाइल, कुछ शिकवे शिकायतें और कुछ मशवरे और तबसरे। सक्खर में नहरों के किनारे आबाद होने वाले जिन देहातियों को घरों से बेदखल कर दिया गया है, उनकी बिपता बयान करते हुए अब्दुल खालिक, गुलबहार और उनके साथी लिखते हैं, हज़ारों खानदान जिन्होंने नहरों के किनारे अपने घर बना लिए थे, सरकारी बुलडोज़रों ने उन्हें नाजायज़ तामीरात करार देकर मलिया मेज कर दिया है और हम गरीबों को खुले आसमान तले बेसहारा छोड़ दिया है। हमारे शदीद एहतजाज पर हमें मुतबादल जगह देने का जो ऐलान किया गया था उस पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ।
सरहाड़ी से एजाज अली मक्सी लिखते हैं, सिंध और बलूचिस्तान में पुरसरार तौर पर गुम हो जाने वाले अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है, बाकायदा इल्ज़ाम लगाए बगैर किसी को पकड़ के गैर मुय्यना मुद्दत तक हिरासत में रखना पाकिस्तानी आईन और कानून के खिलाफ है, क्योंकि गिरफ्तार शुदा अफराद को 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है।
छोटी जरी से बशीर अहमद दादवानी साहब ने अपने इलाके में होने वाली एक झड़प का जिक्र किया है जो कि रेंजर्स और 2 मतलूबा अफराद के दरमियान खूनरेज फायरिंग में तब्दील हो गई। बशीर साहब को शिकवा है कि बीबीसी ने इस झड़प की खबर नशर नहीं की थी।
जाहिर है कि मुल्क के तूलो अर्ज में होने वाले तमाम जराइम हमारे 1 घंटे के प्रोग्राम में तो बयान नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये रेलवे कॉलोनी पटीदन से मोहम्मद रफीक पठान और अनवर हुसैन राय ने हमें बताया है कि ये दोनों हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं और उस ज़माने से हमारी उर्दू नशरियात सुन रहे हैं जब हमारी 4 महफिलें रोज़ाना नशर होती थीं। इनकी फरमाइश है कि हमें कम अज़ कम सुबह की महफिल ज़रूर बहाल कर देनी चाहिए।
और अकरी शरीफ तहसील फैज़ गंज से मोहम्मद आलम शर बलोच लिखते हैं, हमारे सूबे में तालीमी एमरजेंसी नाफिस करके असातज़ा पर बायोमेट्रिक निज़ाम नाफिस कर दिया गया, लेकिन इस निज़ाम के बारे में ना तो पहले से किसी को इल्म था और ना ही बाद में कोई ट्रेनिंग दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि फ़ायदे की जगह नुकसान हुआ।
मोहम्मद आलम साहब, हर नए निज़ाम को राइज होने में और अपने फ़वाद जाहिर करने में कुछ वक्त तो लगता है, इसलिए हमें सब्र तहमुल से काम लेना चाहिए और हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
गवादर मकरान से एम सईद दश्ती लिखते हैं, सल्तनत के कारोबार में सैफ व कलम का किरदार बराबर की अहमियत रखता है। आजकल हमारे मुल्क में कुछ लोग तलवार का किरदार फरामोश करके सिर्फ कलम की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब तक सल्तनत पूरी तरह कायम ना हो जाए तब तक तलवार की ज़रूरत कलम से ज़्यादा होती है।
दश्ती साहब, आप 21वीं सदी में बैठकर किस ज़माने की बातें कर रहे हैं। آپ بزور شمشیر حاصل کی ہوئی کسی سلطنت کی رعایا نہیں ہیں بلکہ ایک آزاد جمہوری ملک کے آزاد شہری ہیں. آپ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے چن سکتے ہیں اور خود بھی امیدوار بن سکتے ہیں.
فار دا پیپل بائی دا پیپل.
جی ہاں بالکل. اور یہ دیکھیے ہمارے سامنے بشیر احمد کبر کیا کہہ رہے ہیں اپنے خط میں.
جی وہ لکھتے ہیں, بہت سے پروگراموں کی طرح آپ کا ہفتہ وار سائنس کی پروگرام بھی بند ہو چکا ہے, ورنہ میں فرمائش کرتا کہ ارتقائے انسانی کے بارے میں ایک پورا فیچر نشر کیجیے, کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بطور انسان اول موجود ہے, لیکن تخلیق آدم کو صرف 6000 سال کا عرصہ گزرا ہے, جبکہ سائنس کی روح سے انسان کا وجود لاکھوں سال پرانا ہے.
آپ کا نقطہ نظر چند مفروضوں پہ مبنی ہے بشیر صاحب. مثلا حضرت آدم کا ذکر تو صرف سامی مذاہب میں ہے,
یعنی یہودیت, عیسائیت اور اسلام میں.
جی ہاں, ہندوازم, شنتوازم, بدھ مت یا جین مت میں تو حضرت آدم کا کوئی ذکر نہیں ہے.
اور پھر یہ 6000 سال والا بھی مفروضہ ہی ہے.
جی بالکل, 6000 سال پہلے تو انسان غاروں اور جنگلوں میں سے نکل کر تہذیب کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا, اور دنیا کے کئی علاقوں میں تو اس نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا.
میرا خیال ہے بشیر صاحب مذہب اور سائنس کو ایک ہی سطح پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں.
دیکھیے مذہب کا تعلق عقائد سے ہے, یعنی ایسی باتیں جنہیں ہم بلا چونو چرا تسلیم کر لیتے ہیں. اس لیے عقیدہ ہمیشہ اٹل ہوتا ہے, یعنی عقیدے کی جو شکل آج ہے 1000 سال بعد بھی وہی رہے گی, لیکن سائنس ہمیشہ رنگ بدلتی رہتی ہے. سائنس کی دنیا میں کوئی بات بھی حتمی اور اٹل نہیں ہے. جو بات گلیلیو کے زمانے میں درست تھی وہ نیوٹن کے زمانے میں غلط ہو گئی, جو بات نیوٹن کے زمانے میں درست تھی آئنسٹائن کے زمانے میں تبدیل ہو گئی, اور جو کچھ آئنسٹائن کے زمانے میں درست تھا وہ اسٹیفن ہاکنگ کے زمانے میں بدل گیا.
یعنی اس میں کئی اضافے اور تبدیلیاں ہو گئی,
لیکن عقیدے میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے عقیدے کو سائنسی بنیادوں پہ نہیں پرکھنا چاہیے.
سامعین, آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے PO Box 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کے خطوں کی محفل اختتام کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں موسم بہار کی مناسبت سے ایک رنگا رنگ میلے کا انعقاد کیا گیا, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے بھی شرکت کی. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ, جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ ڈول اس میلے میں بج رہا ہے جو کہ کوئٹہ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کی جانب سے موسم بہار کی مناسبت سے منعقد کیا گیا تھا. ہوٹل کی مارکیٹنگ ایگزیکٹو مشال کا کہنا ہے کہ میلے کے انعقاد کا مقصد موسم بہار کو خوش آمدید کہنا ہے.
آج کا جو ہم نے ایونٹ کروایا ہے اسپرنگ فیسٹیول کا, بیسیکلی یہ اسپرنگ کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے یہ ایونٹ کیا ہے, جس میں ہم نے کوئٹہ شہر کے ڈفرینٹ سیگمنٹ سے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے.
میلے میں بچوں اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. بچے اس میلے سے سب سے زیادہ لطف اندوز ہوئے.
ہم لوگوں نے بہت مزہ کیے, ادھر ادھر فلاورز دیکھے, ادھر ٹریز دیکھے, دیٹ از ویری بیوٹیفل. سو ہم لوگوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں بھی کھائی.
میلے میں بلوچستان کی ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی تعداد میں سٹالز بھی لگائے گئے تھے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس میلے کو دیکھنے کے لیے آئے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بالی ووڈ فلم ہندی میڈیم حال ہی میں چین میں ریلیز ہوئی, جہاں اس نے دنگل اور بجرنگی بھائی جان جیسی فلموں کے ریکارڈ توڑ دیے. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے کراچی میں ہندی میڈیم کے ہدایت کار ساکت چودھری سے گفتگو کی, سنتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں نا ہیپی میرڈ لائف کی بنیاد ہوتی ہے پیار, بھروسہ. بکواس.
My life.
वाइफ इज हिंदी बट माय वाइफ इज इंग्लिश।
सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी, कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में, तो लोनली और डिप्रेस हो जाएगी, और अगर उसे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो
कराची में साकेत चौधरी के साथ हम इस वक्त बात कर रहे हैं। साकेत ने हिंदी मीडियम जो एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही है, भारत में भी पाकिस्तान में भी बहुत देखी गई, उनके हिदायतकार हैं। साकेत, ये आपका पहला ट्रिप है पाकिस्तान में?
हाँ जी, ये मेरा पहला ट्रिप है। मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना था क्योंकि मेरे दोनों साइड से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पार्टीशन से पहले यहीं पे थे।
कहाँ के?
मेरे पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो मेरे दादा दादी थे वो लाहौर से थे। मेरे नानी थी, नानी हैं और नाना हैं, वो मुल्तान से थे। तो मैंने आई हैव ग्रोन अप ऑन स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान, स्टोरीज ऑन लाहौर। सो इट्स इंटरेस्टिंग, मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा वापस आना यहाँ पर।
वापस आना
एक तरह से, बिकॉज एक कनेक्शन तो है ही।
मुल्तान और लाहौर जो हैं वो काफ़ी कराची से फ़र्क हैं, तो आपको वहाँ भी जाना पड़ेगा मेरा ख्याल।
लाहौर का तो प्लान है, तो देखते हैं अगर फ्री टाइम रहा तो एक चक्कर वहाँ का तो डेफिनेटली करेंगे, ट्राई करेंगे।
आते आते गया होगा।
क्योंकि आपने आपकी कास्ट में सबा कमर जो पाकिस्तान की बहुत महनाज अदाकारा हैं, मगर जहाँ तक उनकी फेम जो है वो तकरीबन डबल हो गई आपके साथ इस फिल्म में काम करके, उन्हें फिल्म फेयर की नॉमिनेशन भी मिली एक्टिंग कैटेगरी में। तो थोड़ा पीछे जाते हैं दो मिनट, जब आपने सबा को चुना तो ख़ासतौर पे सबा को क्यों चुना?
जब हम फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे तो उसके दो तीन चार पैरामीटर्स थे कि किस तरह के एक्टर को हम चाहते हैं। एक तो वी वॉन्टेड टू कास्ट समबडी जो एक तरह से एक ब्यूटीफुल लड़की है जो चांदनी चौक में रहती है, उसको लगता है कि मैं चांदनी चौक से ज़्यादा अच्छी हूँ। आई एम बेटर देन दिस प्लेस।
आज से मिठू बिट्टू कहना बंद करो प्लीज।
मिठू ना बुलाऊँ, क्या बुलाऊँ तुझे?
तो मुझे बुलाना, क्या बुलाओगे मुझे?
अन्नी।
तो सबा इज़ ब्यूटीफुल, बट सबा में एक लेवल ऑफ एक डिटर्मिनेशन है एज अ कैरेक्टर। एक सभा में एक कैरेक्टर में एक डिटर्मिनेशन है, एक स्ट्रेंथ है और एक 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 पंजाबियत है, क्योंकि वो हमारे कैरेक्टर्स भी पंजाबी थे जो चांदनी चौक से रहते हैं। एंड सभा में वो सोफिस्टिकेशन भी है पर एक रूटेडनेस भी है, एंड दैट्स व्हाई शी फिटेड द रोल बेटर देन एनीबडी एल्स, एंड दैट्स व्हाई वी कास्ट हर।
स्विमिंग पूल की स्पेलिंग आती है तुमको?
यार जो बता दी तो नहाने देंगे।
अच्छा चलो बताओ।
हाँ?
क्या है
स्विमिंग?
हाँ
तो ऐसे तो आ गया पहले।
आ गया, आगे
तो आगे आगे हिसाब लगा लो।
ये फिल्म क्योंकि अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई, बहुत इरफान को मेरा ख्याल अवार्ड भी इसके लिए मिला था। इरफान ने ये भी मुझसे कहा था, मैंने लंदन में इरफान का इंटरव्यू किया था रेड कार्पेट पे, उन्होंने ये कहा था कि सभा में ये बात थी कि जब हम बहुत नेचुरल एक्टर को ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत एक मेथड एक्टिंग भी हो गई है, मगर जब हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक अलग किस्म की जो बहुत नेचुरल जो हमारी टेलीविज़न पे ज़्यादा पाकिस्तानी टेलीविज़न पे होती है, तो वो खासियत उनमें थी कि शी वॉज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर।
दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सबा का जो जितना भी उनका जो परफॉर्मेंस है वो एक इंस्टिंक्ट पे है, तो वो उनका जो मेथड है, जो आई एम श्योर हर एक्टर का एक मेथड तो होता ही है, बट वो मेथड विजिबल नहीं है, बट वो इमोशन को इमीडिएटली समझती हैं, इमोशन को इमीडिएटली रिएक्ट कर लेती हैं, एंड दैट इज़ अ ग्रेट टैलेंट। और एक और मैं बात करना चाहूँगा, जब हम सभा के पास जब फिल्म लेकर गए थे हिंदी मीडियम, तो हम हमेशा कहते थे कि ये छोटी फिल्म है, ये छोटी बजट की फिल्म है।
छोटी फिल्म है जिसने बड़ा काम कर गई फिल्म।
एब्सोल्युटली, बट सभा ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही कहा, आई थिंक सभा पहली पर्सन थी यूनिट में जिन्होंने कहा साकेत दिस फिल्म इज गोइंग टू डू वेरी वेल, और हम सभा को कहते थे कि ठीक है यार डोंट से दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज उनको लगता था कि सभा शायद मे बी डजंट अंडरस्टैंड द इंडियन मार्केट, और यू नो बिकॉज वो काम कर रही है। बट आई थिंक जब से इतना सक्सेस मिला तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि सभा वॉज द फर्स्ट वन हु जिन्होंने पोटेंशियल पिक्चर का रिकग्नाइज किया, तो और उनकी स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जब हम पहली बार सभा से मिले थे, उन्होंने उन्हें कहा था कि आई वांट टू डू हिंदी फिल्म्स, पर मैं हिंदी फिल्म के लिए इतनी डेस्परेट नहीं हूँ कि मैं रोल को नहीं देखूँगी, मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, अगर मुझे रोल पसंद आएगा तो मैं करूँगी। एंड शी रेड द स्क्रिप्ट, शी लाइक द स्क्रिप्ट एंड दैट्स व्हाई शी डिड द फिल्म। तो आई थिंक वो एक सभा के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो स्क्रिप्ट को बहुत अहमियत देती हैं, रोल को अपने कैरेक्टर को बहुत अहमियत देती हैं।
सीक्वल बन रहा है फिल्म का मगर आप नहीं कर रहे उसकी हिदायतकारी, तो हालांकि आप इतनी फिल्म इतनी अच्छी चली, आपने कहानी इतनी अच्छी कही, किस वजह से आप ये आप नहीं कर रहे या वो बात नहीं बन रही, मतलब क्या हो रहा है?
नहीं ऐसा नहीं, आई थिंक ये मेरा डिसीजन था कि मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग फिल्म तब बनाते हैं क्योंकि हम जो लगता है कि जो स्टोरी है उसमें एक चीज़ हमको मिली जो हमको लगा कि हमको ये कहानी कहनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी टेल दिस स्टोरी, वी डोंट मेक फिल्म्स बिकॉज वी हैव टू मेक फिल्म्स।
वो जब फ्रेंचाइज हो जाता है
सो आई डोंट, सो मेरे पास कोई कहानी नहीं थी कहने के लिए सेकेंड पार्ट के लिए, बट मेरे पास दूसरी बहुत कहानियाँ कहने के लिए, सो आई रादर टेल दो स्टोरीज देन ट्राई टू सॉर्ट ऑफ fund a franchise and you know sort of make that franchise.
यार तुमने बोला था जाने के लिए।
मैंने कहा था कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ।
तो तुम जाना चाहते हो तो जाओ का मतलब है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ?
नहीं।
तो फिर क्या मतलब है इसका?
इसका मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चाहो कि तुम ना जाओ।
What?
कुछ ऐसी कहानी है इस वक्त जिस पे आप काम कर रहे हैं?
तो हमने बस अभी शुरू की है, तो जीनत और मैं जो मेरी को राइटर है, मेरी वाइफ भी है, तो अब अभी बस हमने एक लॉक की है स्टोरी आइडिया, उस पर काम करना शुरू करेंगे, तो होपफुली About 6 months or 1 year, it'll come out.
सबा के लिए रोल होगा शायद इस फिल्म में?
नहीं, ये स्कूल कॉलेज की कहानी है, तो
अच्छा, that might be stretching it a little bit. हाँ, मगर देखिए पाकिस्तान आप पहली दफ़ा आए हैं, पाकिस्तान के एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, ये जो आजकल बड़ी अनबन चल रही है दोनों मुल्कों में कि वहाँ फिल्में रिलीज़ नहीं, फिल्में तो पहले भी रिलीज़ नहीं होती थी मगर वहाँ हमारे आर्टिस्ट सब जा नहीं पाते, हालांकि आपने सबा के साथ उस वक्त भी काम किया था जब ये प्रॉब्लम्स थी, इसका क्या ख्याल है आपका, ये जो सिचुएशन जो बन गई है कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट वहाँ नहीं जा सकते, एक्टर्स नहीं जा सकते, आप यहाँ आए हैं तो देखिए एक माहौल बनता है, तो इसका क्या ख्याल है आपका?
मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन को देखें तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, दे लाइक अ ग्राफ, प्रॉब्लम्स आती हैं फिर प्रॉब्लम्स थोड़ी देर के लिए रिजॉल्व होती हैं, प्रॉब्लम्स फिर आ जाती हैं। आई थिंक उस सिचुएशन में हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये हमको रिकगनाइज़ करना पड़ता है, बट थ्रू दैट सिचुएशन जब बुरा टाइम आता है हम
आप चाहिए आर्टिस्ट तो एक तो छोटा नहीं होता मगर एक बात ये भी है कि आपकी आवाज़ होती है जो लोगों तक जाती है, आपकी फिल्म लोगों तक जाती है, तो शायद आपको इतना कहना भी नहीं पड़ता, आपको फिल्म दिखानी पड़ती है जिसमें आपने एक टैलेंट को इस्तेमाल किया।
एब्सोल्युटली, और सभा आप जब फिल्म बनने के बाद जब लोगों ने इंडिया में सभा का काम देखा, वो सवाल ही खत्म हो गया कि आपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को क्यों लिया, बिकॉज दे रिकग्नाइज दैट सबा वाज एब्सोल्युटली राइट फॉर द रोल।
इस देश में अंग्रेजी ज़बान नहीं है, क्लास है राज क्लास।
जैसे चमकेंगे देखे है साड़ी अखियां ने ए सपने अमरा दे,
और इस क्लास में घुसने के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
और डिस्पाइट द सिचुएशन सभा को बहुत रिकग्निशन मिला इस फिल्म की वजह से, हर अवार्ड में उसको नॉमिनेशन मिला, तो ये तो फैक्ट है कि पीपल्स लव हर एंड पीपल लव हर वर्क इवन देयर डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स। ये है कि आई थिंक व्हेन द सिचुएशन इज़ बैड, जो प्यार हम लेके जा रहे हैं वापस, और जो सभा आई थी और द लव शी रिसीव फ्रॉम अस, वी हैव टू रिमेंबर इट, एंड्योर इट, एंड व्हेन द टाइम बिकम्स बी बेटर कम बैक टुगेदर एंड डू व्हाट वी डू बेस्ट।
बॉलीवुड हिदायतकार साकिब चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। सरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर सलीम काजी, लंदन में تکنیکی فرائض انجام دیے جے میگانی نے اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں عامر صدیق نے۔ سروین کی ٹیم اور عمر افریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
شام کے شہر دوما میں مبینہ طور پر زہریلی گیس کے حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس حملے کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ لاپتہ ہونے والے آخری شخص کی بازیابی تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ پاکستانی حکام نے امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرانے کے نتیجے میں طالب علم کی ہلاکت کے واقعے پر امریکی سفیر سے احتجاج کیا ہے۔ ہنگری میں لاکھوں کی تعداد میں شہریوں نے عام انتخابات میں ووٹ ڈالے ہیں۔ ووٹرز کی بڑی تعداد میں نکلنے سے اپوزیشن جماعتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ترکی میں سینکڑوں کی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کو کابل کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ صرف قانونی طریقے سے آنے والے افغان شہریوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔